السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
وزیراعظم نواز شریف کی نااہلی کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
حکومت غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے. پاکستان میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
خواجہ سراؤں کا نکاح شرعی طور پر جائز ہے اور ان کو والدین کی جائیداد میں حصے سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. علماء دین کا فتویٰ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
بھارت میزائل تکنیک کنٹرول کرنے والے گروپ MCCR کا باضابطہ رکن بن گیا. اب وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہائی اینڈ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی خرید فروخت کر سکے گا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجل. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، لبنان کے مشرقی علاقے میں واقع ایک گاؤں میں خود کش بم حملے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 15 زخمی ہیں. اسرائیل اور ترکی کے درمیان 6 سال کے تنازع کے بعد تعلقات معمول پر لانے کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے. اور امریکی ریاست مغربی ورجینیا میں گزشتہ 100 سال میں آنے والے سب سے بدترین سیلاب کے باعث 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ہنگامی حالت کا نفاذ کر دیا گیا ہے. ارجنٹائن کے معروف فٹ بال کھلاڑی لیونیل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن میں ایک طویل ریفرنس دائر کیا ہے جس میں نواز شریف پر بدعنوانی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں اور ان کو نااہل قرار دینے کی درخواست کی گئی ہے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
اگرچہ پاناما دستاویزات سامنے آئے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر وزیراعظم کے اہل خانہ کی آف شور یعنی سمندر پار کمپنی اور جائیداد کا معاملہ اب تک پاکستان میں ایک سیاسی موضوع بحث بنا ہوا ہے. پیر کو حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ریفرنس جمع کروایا ہے جس میں استدعا کی گئی ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کو پارلیمان کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دیا جائے. یاد رہے کہ وزیراعظم 31 مئی کو دل کا آپریشن کروانے کے بعد سے لندن میں مقیم ہے اور ان کی واپسی آئندہ ماہ متوقع ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اعلیٰ عہدیدار سردار لطیف کھوسا نے ریفرنس جمع کروانے کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ وزیراعظم نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے اثاثوں کی تمام تفصیلات ظاہر نہیں کی جو آئین کی متعدد شکوں اور الیکشن کمیشن کے قواعد کے منافی ہے، لہٰذا انہیں نااہل قرار دیا جائے.
ہم نے آج نالش الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ نااہل ہو چکے ہیں دفعہ 42A کے تحت، 103 کے تحت، 62/63 کے تحت اور الیکشن کمیشن کی جو پلینری جورسڈکشن 218 آئین کے تحت. یہ نااہل ہونا کے ناطے سے یہ اسمبلیوں کے نہیں رکن رہ سکتے. ان کی سیٹس کو جو ہے ڈکلیئر ویکنٹ کر کے اس پر بائی الیکشن کرایا جائے تاکہ قوم جو ہے ایک صاف ستھری شفاف جو ہے پارلیمان وجود میں آ سکے.
ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کی جماعت کے رہنماؤں پر ایسے الزامات سامنے آئے تو انہیں بھی جواب دہ ہونا چاہیے. ریفرنس میں شریف خاندان کے اثاثوں سے متعلق دستاویزات، میڈیا رپورٹس اور بیانات بھی جمع کرائے گئے ہیں. مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایک قانونی راستہ اختیار کیا ہے جس کے بعد الیکشن کمیشن دونوں فریقین کا موقف سنے گا.
ہماری پارٹی کا شروع سے یہی موقف رہا ہے کہ اس کے اندر میاں صاحب امپلیکیٹ نہیں ہوتے اور وہ اپنی جو بھی لیگل پوزیشن ہے وہ انکوائری کمیشن کے سامنے یا الیکشن کمیشن کے سامنے یا اگر یہ معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ کے سامنے وہ اپنی پوزیشن رکھیں گے اور دونوں پارٹیز کو اپنا موقف دینے کا موقع ملے گا اور اس کے اوپر ایک لیگل ڈیسیشن آ جائے گا. وزیراعظم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی بھی فیصلہ ایسا آتا ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو الگ کر لیں گے.
گزشتہ ہفتے حزب اختلاف کی ایک اور جماعت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی ایسی ہی ایک درخواست جمع کرائی تھی جس میں وزیر اعظم کو اثاثے ظاہر نہ کرنے پر نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی. تاہم انہیں بتایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ارکان کی تعداد پوری ہونے کے بعد ان کی درخواست کی سماعت کی جائے گی. رواما کمیشن کے ارکان کی میعاد پوری ہونے کے بعد ان کی آسامیاں خالی ہو گئی تھی جنہیں اب تک پر نہیں کیا گیا. اپریل میں پاناما دستاویزات میں وزیر اعظم کے اہل خانہ کے نام سامنے آنے کے بعد حزب اختلاف نے الزام عائد کیا تھا کہ وزیر اعظم نے آف شور کمپنیوں کو ملک سے دولت باہر لے جانے اور ٹیکسوں سے بچنے کے لیے استعمال کیا. ان الزامات کی تحقیقات کے لیے حکومت نے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا مگر اس کمیشن کے ضابطۂ کار پر اختلاف رائے کے بعد اسے اب تک تشکیل نہیں دیا جا سکا. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اقوام متحدہ نے پاکستان میں غیرت کے نام پر بڑھتی ہوئی قتل کی وارداتوں کی مذمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
اقوام متحدہ نے پاکستان میں حالیہ ہفتوں میں غیرت کے نام پر خواتین اور لڑکیوں کے قتل کے متعدد واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے ایسے واقعات کی روک تھام اور ان میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر نیل بونے نے پیر کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اور لڑکیاں غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں. بیان میں کہا گیا کہ ایسے ہی ایک واقعے میں 22 سالہ مقدس بی بی کو اس کے خاندان کے افراد نے بہیمانہ طریقے سے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے ایک شخص سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی. نیل بونے نے کہا کہ اقوام متحدہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان کی معاونت کرنے کو تیار ہے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے قومی اور صوبائی سطح پر خواتین کے حقوق سے متعلق کمیشن اور خواتین کی فلاح و بہبود کے ادارے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. انسانی حقوق سے متعلق غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سربراہ زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اقوام متحدہ کا بیان یقیناً بہت اہم ہے اور حکومت اس تناظر میں خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات کو یقینی بنا سکتی ہے.
دیکھیے اگر حکومت چاہے تو اس کو لے سکتی ہے پازیٹیولی اور کہہ بھی سکتی ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ بھی لوگ اٹھا رہے ہیں اس ایشو کو اور ضروری ہے کہ ہم اس پر اب ارجنٹ ایکشن لیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے اور یہ ان کو کرنا چاہیے کہ ظاہر اندرونی طور پہ بھی ہمارے جیسے ادارے ہیں اٹھاتے رہتے ہیں آواز. پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, پرائم منسٹر نے خود کہا تھا کہ وہ لاز کو تبدیل کریں گے کہ کنوکشن ہو آن اے کلنگ میں روکا جائے, مگر کچھ ہوا نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ اگر گورنمنٹ اس کو ایک طرح کے اپنے جو ان کا ارادہ ہے اس کے سپورٹ میں اگر اس کو دیکھیں تب تو اچھا ہے.
پاکستان میں غیرت کے نام پر خواتین کا قتل کو نئی بات نہیں ہے, تاہم گزشتہ چند ہفتوں کے دوران غیر معمولی طور پر ایسے کئی واقعات پیش آئے. گزشتہ ہفتے 18 سالہ زینت رفیق کو اس کی ماں نے پسند کی شادی کرنے پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا کر اسے ہلاک کر دیا تھا. گزشتہ ماہ مری میں ایک اسکول ٹیچر ماریا صداقت کو شادی سے انکار پر تشدد کے بعد زندہ جلا دیا گیا تھا. قبل ازیں اپریل میں ایپٹ آباد میں 16 سالہ امبرین ریاست کو اپنی ایک دوست کو پسند کی شادی میں مدد کرنے پر ایک جرگے کے حکم پر قتل کر دیا گیا تھا. غیرت کے نام پر صرف خواتین کو ہی نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ ایک واقعے میں ایک شخص کو اس کی اہلیہ کے رشتہ داروں نے صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ ان دونوں کی شادی پر راضی نہ تھے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت میزائل ٹیکنالوجی کی توسیع کو کنٹرول کرنے والے گروپ MTCR کا باضابطہ رکن بن گیا ہے. یہ اس گروپ کا 35واں رکن ہے. نئی دہلی سے اس کی تفصیل دیں گے سہیل انجم.
بھارت میزائل ٹیکنالوجی کی توسیع کو کنٹرول کرنے والے گروپ MTCR یعنی میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم کا باضابطہ رکن بن گیا. سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر نے فرانس، نیدرلینڈ اور لگزمبرگ کے سفیروں کی موجودگی میں نئی دہلی میں دستاویزات پر دستخط کیے. اس گروپ کا رکن بننے کے بعد بھارت دوسرے ملکوں کے ساتھ ہائی اینڈ میزائل ٹیکنیک خرید فروخت کر سکے گا. وہ اس گروپ کا 35واں رکن بنا ہے. اس نے باقی تمام 34 ارکان کا شکریہ ادا کیا. وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 35ویں رکن کی حیثیت سے اس گروپ میں بھارت کی شمولیت میزائل تکنیک کی عدم توسیع کے مقصد کے لیے باہمی طور پر مفید ثابت ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پیرس میں میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کے نمائندے نے اس گروپ میں بھارت کو شامل کیے جانے سے متعلق فیصلے کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع بھارت تک نئی دہلی میں واقع فرانس، نیدرلینڈ اور لگزمبرگ کے سفارت خانوں کے توسط سے پہنچی۔ ایم ٹی سی آر میں رکن کی حیثیت سے بھارت کی شمولیت نیوکلیئر سپلائر گروپ این ایس جی میں شمولیت اس کی کوششوں کی ناکامی کے بعد ہوئی ہے۔ چین کی جانب سے سخت مخالفت کی وجہ سے این ایس جی میں بھارت کو شامل کیے جانے کی اس کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ چین ایم ٹی سی آر کا رکن نہیں ہے۔ اب بھارت بے پائلٹ ڈرون اور پری ڈیٹر ڈرون خرید سکے گا، جبکہ وہ برہموس جیسے میزائل فروخت بھی کر سکے گا۔ اٹلی ایم ٹی سی آر میں بھارت کی شمولیت کی مخالفت کر رہا تھا، اس کی وجہ اس کی بحریہ کے دو جوانوں پر بھارت میں چل رہا قتل کا مقدمہ ہے، لیکن جوانوں کے اٹلی لوٹنے کے فیصلے کے بعد اس کا موقف نرم ہو گیا، جس کی وجہ سے بھارت کی راہ آسان ہو گئی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
لبنان کے مشرقی علاقے میں واقع ایک گاؤں میں خودکش بم حملے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 3 خودکش حملہ آوروں نے پیر کی صبح قا نامی گاؤں میں یہ دھماکے کیے، جن میں 15 افراد زخمی ہوئے۔ اس مہلک حملے کی تاحال کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ہمسایہ ملک شام میں جاری خانہ جنگی کی وجہ سے لبنان کو تواتر کے ساتھ عسکریت پسندوں کے حملوں کا سامنا ہے، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں شامی پناہ گزین لبنان میں مقیم ہیں۔ اسرائیل اور ترکی کے درمیان 6 سال کے تنازع کے بعد تعلقات معمول پر لانے کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے روم میں کہا کہ غزہ کی پٹی میں سمندری سیکیورٹی ناکہ بندی قائم رہے گی، لیکن اسرائیلی بندرگاہوں کے راستے غزہ کو انسانی ہمدردی کی امداد پہنچائی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی لیڈر نے اس اعلان سے پہلے روم میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے اتوار کے روز ملاقات کی۔ ترک وزیراعظم بن علی یلدرم نے پیر کے روز انقرہ میں کہا کہ معاہدے میں زیادہ تر ناکہ بندی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سن 2010 میں تعلقات اس وقت منقطع ہو گئے تھے جب اسرائیل نے غزہ جانے والے امدادی اشیاء کے ایک جہاز کو پکڑ لیا تھا اور اس پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل نے غزہ میں حماس گروپ کی قیادت کے باعث علاقے کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ ترکی کے 10 سرگرم کارکن اس حملے میں مارے گئے۔ ترکی نے ہر جانے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ فلسطینی علاقے کی ناکہ بندی ختم کی جائے۔ نئے معاہدے کے تحت اسرائیل اور ترکی مکمل سفارتی تعلقات بحال کریں گے اور جتنی جلد ممکن ہوا دونوں ملکوں میں سفیروں کا تبادلہ ہوگا۔ ترکی کو اجازت ہوگی کہ وہ غزہ میں متعدد امدادی منصوبے شروع کرے، جن میں ایک ہسپتال کی تعمیر اور نئے پاور پلانٹ کی تعمیر شامل ہے۔ ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے اتوار کے روز کہا کہ تعلقات کی بحالی کے حصے کے طور پر اسرائیل نے جہاز پر مہلک حملے پر معافی مانگی ہے اور متاثرہ خاندانوں اور زخمی افراد کو معاوضے کے طور پر $2 کروڑ ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری یورپ میں ہیں، جہاں وہ پیر کے روز لندن اور برسلز میں ہنگامی ملاقاتیں کریں گے، جن میں برطانیہ کے یورپی یونین سے باہر ہونے کے موضوع پر بات چیت کی جائے گی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ اسد۔
The most important thing is that all of us as leaders work together to provide as much continuity, as much stability, as much
جان کیری کہہ رہے تھے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سب بطور ایک رہنما کے مل کر جس قدر ممکن ہو تسلسل، استحکام اور تیقن فراہم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کاروباری ادارے یہ سمجھ سکیں کہ انتشار کو ممکنہ حد تک کم کرنے کے راستے موجود ہیں اور ہماری مشترکہ اقدار اور مفادات کی حفاظت کے لیے چابک دستی کے ساتھ آگے بڑھنے کے راستے بھی موجود ہیں۔ لندن میں مسٹر کیری کو سیاسی صورتحال میں ہلچل دکھائی دے گی۔ کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے جمعے کے روز مستعفی ہونے کا اعلان کیا، اور دوسری جانب حزب اختلاف کی لیبر پارٹی کے رہنما جرمی کاربن پر استعفے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ بریگزٹ سے بچنے کے لیے اپنی ہی پارٹی کے اندر حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے سٹیفن کینوک کہتے ہیں،
In my opinion, the new leader of the Conservative Party will have to call a general election to get a fresh mandate.
میری رائے میں کنزرویٹو پارٹی کے نئے رہنما کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر نئے سرے سے عام انتخاب کروائے۔ ایک بڑا سوال جس کے لیے مسٹر جرمی جواب دے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا وہ ایمانداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری جماعت کے رہنما بننے کے اہل ہیں، اور خاص طور پر اس پیچیدہ صورتحال پر گفتگو کے لیے، یعنی بریگزٹ سے متعلق گفتگو کے لیے۔ اسکاٹ لینڈ کی پہلی وزیر نکولا سٹرجیون نے بی بی سی ٹی وی کو اتوار کے روز ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا، یہ مکمل طور پر ایک افراتفری کی کیفیت ہے، تذبذب کا شکار اور واضح طور پر رسوائی کا موجب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب پورا برطانیہ ایک قیادت کا خواہاں تھا۔ آپ نے لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی دونوں کو اپنی ذمہ داریوں سے مکمل طور پر دستبردار ہوتے پایا ہے۔ ان دونوں نے برطانیہ بھر کی عوام کو مایوس کیا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور ضرورت ہے کہ کوئی آگے آئے اور ان دونوں کے کیے دھرے کو ٹھیک کرے۔ اسکاٹ لینڈ نے جمعرات کے روز ہونے والے ریفرنڈم میں گرم جوشی سے حصہ لیتے ہوئے یورپی یونین میں رہنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ سٹرجیون نے پہلے ہی خبردار کیا ہے کہ بلاک میں رہنے کے لیے اسکاٹ لینڈ ہر ممکن اقدام کرے گا، جس میں ممکنہ طور پر دوسری بار ریفرنڈم کرانا بھی شامل ہے۔ دوسری بار ریفرنڈم کروانے کے حق میں اب تک 3 ملین لوگوں نے دستخط کیے ہیں۔ جان کیری نے کہا کہ امریکہ کو برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے حق میں ووٹ دینے پر افسوس ہوا ہے، تاہم انہوں نے یورپی یونین کے لیے اپنی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ کیری برسلز کا دورہ ایک ایسے وقت کر رہے ہیں جب یہاں اعلیٰ سطح سفارتی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جس میں یورپی یونین کے بڑے ملک جرمنی، فرانس اور اٹلی آئندہ ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بات کریں گے، جب برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مسٹر کیری لندن جائیں گے، جہاں وہ برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ اور دیگر عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ یہ ملاقات واشنگٹن کے قریبی اتحادی کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنے کے عمل کا حصہ ہے، جب برطانیہ کے یورپ کے ساتھ تعلقات پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین سے الگ ہونے کے برطانیہ کے فیصلے کی بازگشت امریکہ کی صدارتی مہم میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اسے اپنی انتخابی مہم کے مرکزی پیغام کی توثیق سمجھتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن برطانیہ میں اس اقدام کو اس بات کی ایک اور شہادت کے طور پر دیکھ رہی ہیں کہ ٹرمپ صدر بننے کے اہل نہیں ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
یورپی یونین سے نکلنے کے برطانیہ کے فیصلے کے بعد اوباما انتظامیہ کو حالات کا سامنا کرنے اور مناسب رد عمل ظاہر کرنے میں جد و جہد کرنا پڑی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے الفاظ،
One country has made a decision. Obviously, it was a decision that the United States had hoped would go the other way.
ایک ملک نے اپنے لیے فیصلہ کیا ہے، ظاہر ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بارے میں امریکہ کو امید تھی کہ اس سے مختلف ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ ہم اس کا آغاز ووٹروں کے بنیادی احترام کے ساتھ کرتے ہیں، مگر ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا،
People want to take their country back and they want to have independence in a sense. I really do see a parallel between what's happening.
لوگ اپنا ملک واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، اس لحاظ سے کہ میں واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس میں ایک تقابل موجود ہے۔ لوگ باقاعدہ سرحدیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ممکنہ ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کی انتخابی مہم نے ٹرمپ کے ریمارکس کا فوری رد عمل اس اشتہار کی صورت میں ظاہر کیا، جس میں کہا گیا ہے،
In a volatile world, the last thing we need is a volatile president.
ایک غیر مستحکم دنیا میں جو ہم کبھی دیکھنا نہیں چاہیں گے وہ ہے ایک غیر مستحکم صدر۔ اشتہار میں مزید کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں پیدا ہونے والی افراتفری سے ہو سکتا ہے اسکاٹ لینڈ میں ٹرمپ کے کاروبار کو فائدہ پہنچے۔
Every president is tested by world events. But Donald Trump thinks about how his
ہر صدر کی پرکھ دنیا بھر میں ہونے والے واقعات سے ہوتی ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ان کے گولف ریزورٹ کو کیسے فائدہ پہنچے گا۔ اگرچہ برطانیہ میں علیحدگی کے فیصلے نے بحر اوقیانوس کے ایک جانب لوگوں کے عدم اطمینان کو اجاگر کیا ہے، تاہم ریپبلکنز کہتے ہیں کہ ایسے ہی جذبات دوسری جانب بھی موجود ہیں۔ سینیٹر مچ میکونل نے امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام This Week میں بات کرتے ہوئے کہا،
I think what you saw in England, at least from what I read, is that people got tired of being dictated to by unelected bureaucrats.
آپ نے جو برطانیہ میں دیکھا، کم از کم جو میں نے پڑھا وہ یہی ہے کہ لوگ برسلز میں غیر منتخب شدہ افسر شاہی کے احکامات سے تنگ آ گئے ہیں، اور بلا شبہ ایسا ہی بہت کچھ یہاں اس ملک میں بھی ہے۔ صدر کے بے شمار بیوروکریٹس اس انداز سے ضابطوں میں توسیع کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہماری معیشت سست ہو گئی ہے اور پیداوار مشکل ہو گئی ہے۔ رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ کلنٹن کو ٹرمپ پر برتری حاصل ہے، مگر بیشتر ووٹر ملک میں ایک نئی سمت کے خواہاں ہیں۔ ڈیموکریٹس باصرار کہتے ہیں کہ ووٹر کسی عدم اطمینان کے باعث اندھا دھند ووٹ نہیں دیں گے۔ ٹام پیرس وزیر محنت ہیں، انہوں نے بھی اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا،
The difference is between Secretary Clinton and Donald Trump in terms of temperament, in terms of judgment, in terms of values.
وزیر خارجہ کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مزاج کے لحاظ سے، قوت فیصلہ کے لحاظ سے، اقدار کے لحاظ سے انتہائی واضح فرق ہے، اور گزشتہ دو ہفتوں سے اس فرق کا مظاہرہ ایک مرتبہ پھر ہو رہا ہے۔ بحر اوقیانوس کے پار سے آنے والی لہریں امریکہ کی معیشت کی بحالی کو انتخابی مہم میں ایک بڑا موضوع بنا سکتی ہیں۔ اوباما انتظامیہ زور دے رہی ہے کہ برطانیہ میں یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے سے پیدا ہونے والے انتشار کو کم سے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں سندھ کے وزیر اعلیٰ کے مشیر مولا بخش چانڈیو، ایم کیو ایم کے کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر اور صوبے سندھ کے سابق گورنر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے شرکت کی۔ میزبان قمر عباس جعفری کے اس سوال کے جواب میں کہ کراچی میں ایک بار پھر بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال کی ذمہ دار کیا حکومت سندھ ہے، مولا بخش چانڈیو نے کہا،
اب دیکھیں عدالتوں کے نظام میں تو حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہے، پولیس کے حوالے سے یا انویسٹیگیشن سے حوالے سے اگر کوئی تنقید ہے تو وہ تو سندھ حکومت میں ہو سکتی ہے، لیکن عدالت نظام میں کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ان کے کیسز نہیں چلتے، جلدی چھوٹ جاتے ہیں، یہ سارے معاملات صرف سندھ حکومت پر تو نہیں آئیں گے۔ دوسری بات، جیسے ابھی اپنے آغاز میں آپ نے بھی فرمایا کہ بہتر ہو چکے تھے، یہ ہو چکا تھا اور رونقیں بھی بحال ہو گئی، جیسے دوسرے ادارے بھی اطمینان کر رہے تھے، تو اچانک کیا ہوا؟ تو اگر ناکام صرف انتظامیہ نہیں ہوئی، سول انتظامیہ، میں نہیں مانتا کہ ناکام ہوئے، میں ایک واقعے کی وجہ سے، دو واقعے کی وجہ سے نہیں ناکام کہوں گا، لیکن جیسے تنقید کی جا رہی ہے تو سندھ حکومت پہ صرف کیوں؟ وہ سندھ حکومت تو اکیلی نہیں ہے آپریشن میں، اس جیسے کنٹرول ہے کراچی کا خاص طور سے، اس میں صرف سندھ حکومت تو نہیں، کئی معاملات ہیں جو ہم مل جل کر اور اداروں کے ساتھ مل کر سندھ حکومت کر رہی ہے، اور آپریشن کے زیر اثر ہے یہ علاقہ، تو ناکامی یا کامیابی اکیلی سندھ حکومت کی نہیں، ہم ہمیشہ رینجر کو بھی کہتے ہیں اور ادارہ ایجنسیوں کو بھی کہتے ہیں کہ ان کی ملی جلی کوششوں سے ایک امن قائم ہوا ہے، رونقیں بحال ہوئی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے سختی آئی ہے ضرب عضب میں، پورے ملک میں کامیابی حاصل کی ہیں افواج پاکستان نے، تو دشمن دہشت گرد بھی اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پھیل گئے ہیں سارے ملک میں، آپ کو ان کی کاروائیاں نظر آئیں گی، صرف سندھ میں نہیں، کراچی کا امن امان بھی پاکستان کے دوسرے علاقوں کے امن امان سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، یہ دو واقعات ہوئے ہیں، انہوں نے ہلاک کے رکھ دیا ہے،
ہائی پروفائل واقعہ جی
کی جا رہی ہے۔
اجل معین الدین حیدر صاحب، یہ فرمائیے کہ ابھی ہم مولا بخشانی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، آپ بتائیے کہ کراچی میں جو ہائی پروفائل انسیڈنٹس ہوئے ہیں دو، خاص طور پر، کیا یہ کوئی انٹینشنل اٹیمپٹ ہے امن و امان کو برباد کرنے کی، یا یہ کہ کوئی ناکامی ہے حکومت کے پارٹ پر، رینجرز کے پارٹ پر؟
دیکھیے، ظاہر ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب کرنے کے لیے کاروائی کی گئی ہے، اور یہ کراچی کے لوگوں کو دہشت پھیلانے کی اور مایوس کرنے کی کاروائی ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کافی کراچی میں امن قائم کیا رینجر اور پولیس اور سندھ گورنمنٹ نے، پیغام بھی ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اپنا اتنا، یہ ہمارے عبد صابری صاحب کا افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے، جو نہ کسی سیاسی طور پر، نہ کسی کے نہ ناراض ہونے کسی کو کیا تھا، نہ لینے میں نہ دینے میں، اور اگر ہم دیکھیں تو اگر پاکستان کے پچھلے چند سالوں کی تاریخ میں تو یہاں ایسے گروپ موجود ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں جو مزاروں پہ حملے کرنا، جو قبروں پہ حملے کرنا، جو عید میلاد کا جلسہ ہوتا ہے اس پہ حملہ کرنا عین اسلام سمجھتے ہیں، بدقسمتی سے تو وہ قوالی کو بھی میرے خیال میں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میوزک اور فلاں ہے، تو اس قسم کے لوگ اس دماغ کے موجود ہیں۔ اب یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ بہت لوگ جو آ کے کراچی کے کانکریٹ جنگل میں چھپ گئے ہیں اور مضافات میں آباد ہیں، اب ان کا مائنڈ سیٹ تو تبدیل ہی ہوا، لا انفورسنگ ایجنسی محنت کر رہی ہے، لیکن یہ ایسے لوگ موجود ہیں، ایک تو دکھا واقعات پیش آتے رہیں گے، اور اس پہ سب سے زیادہ ضروری چیز میرے خیال سے انٹیلیجنس نیٹورک کو مضبوط بنا رہا ہے کوآرڈینیشن کو, اور ان کی جو ہے خبر حاصل کرنی ضروری ہے تاکہ کوئی سانحہ سے پہلے ان کو قابو کر لیا جائے, اور اس مقصد کے لیے عوام کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ عوام کے پاس بہت اطلاع ہوتی ہے پھر نیبرہڈ کے بارے میں, اور دوسری ایجنسی پولیس ہے جس کے پاس بہترین اطلاع ہوتی ہیں, تو ان کو گیئر اپ کرنے کی ضرورت ہے.
یہ وسیم اختر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے ڈیولپ ہو رہی ہے, کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر کراچی کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش ہے؟
ناکامی کا تعلق ہے تو چیف منسٹر صاحب ریکارڈ پہ ہیں, سندھ کے قائم علی شاہ صاحب وہ خود کہتے ہیں کہ سیکورٹی لیپس ہے اور کرائم جو ہے وہ کراچی میں اور بڑھتا جا رہا ہے, اور سازش کا حصہ تو کراچی بدقسمتی سے آج کوئی 35 سال ہو گئے ہیں, 40 سال ہو گئے ہیں بلکہ, اس قسم کی کوششیں رہتی ہیں اس شہر کے لیے کہ شہر میں انریسٹ رہے, تو یہ پہلی بار نہیں ہے
جی,
یہ شہر میں بدقسمتی سے ہوتا چلا آیا ہے, اور الزامات اور پوائنٹ سکورنگ سب لوگ کرتے رہے ہیں اس پہ, مگر صحیح ڈائریکشن پہ کوئی نہیں رہا. اگر ہم صحیح ڈائریکشن لے لیں, انٹیلیجنس نیٹورک اپنا فعال کر لیں, اور کراچی آئیس, اگر کراچی کی بات کر رہے ہیں, کراچی آئیس کو کانفیڈنس میں بھی لے لیں, اور ڈائریکشن جب میں کہتا ہوں سمت درست کر لی جائے, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف میڈیا کے اندر نہ پلے کیا جائے, یہ جے آئی ٹیز آ رہی ہیں تو میڈیا میں دے دیں, جو ویڈیوز آ رہی ہیں کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی جو کہ انڈر ڈیورس لیے جاتے ہیں وہ ٹی وی میں دے دیے, تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس سے کہ اصل کیا ہے, کہ سمجھ میں نہیں آتا کون کیا کر رہا ہے. اگر یہ قتل ہوا ہے تو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے, اسے صحیح ڈائریکشن میں نہیں لے جایا جاتا انویسٹیگیشن کو بھی.
عمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں مغربی افریقہ کے بعض ممالک میں ایبولا کی وبا نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا. بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا, مگر پوری شد و مد سے اس کی روک تھام اور حفاظتی انتظامات کے باعث طبی ادارے اور ماہرین اس بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے. پھر ایسا ہوا کہ مغربی افریقہ میں مسلسل 2 ہفتے تک ایبولا کا کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا. اچانک گزشتہ دنوں عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے گنی میں 2 نئے مریضوں کی اطلاع دی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایبولا اور اس جیسے کسی اور وائرس کے پھیلنے کی روک تھام کے لیے ویکسینز بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایسی کسی اور وبا کا کبھی سامنا کرنا نہ پڑے. مگر یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پوری طرح ختم نہیں ہوئی, اور امریکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈاکٹر اینتھنی فینسی کے مطابق نہ ہی یہ خبر آئی ہے کہ اب یہ مریض ایبولا کا آخری مریض تھا.
We are going to have other Ebola outbreaks. History tells us that Ebola just doesn't disappear.
وہ کہتے ہیں ایبولا کی وبا اور بھی ہو سکتی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایبولا کا مرض یوں ہی غائب نہیں ہوتا. 1976 سے اب تک ایبولا کی وبا 2 درجن سے زیادہ مرتبہ پھوٹی ہے, لیکن 2015 سے پہلے تک اس کے خلاف کوئی مؤثر ویکسین تیار نہیں کی گئی تھی. اب ایبولا کی بھی کئی صورتیں ہیں. ویکسین میں ایبولا کی ایک قسم زائر اور عام زکام کے وائرس کو ملا دیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں ویکسین سے زائر ایبولا سے تو محفوظ رہا جا سکتا ہے اور لوگ بیمار نہیں ہوتے, مگر اس کے علاوہ بھی ایبولا کے 3 دیگر وائرس ہیں جو لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مارک فائنبرگ مرک ویکسین سے وابستہ ہیں, جسے MSD بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں
The available evidence suggests that a vaccine against one strain will not protect against
جو شہادت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ وائرس کی ایک قسم کے خلاف جو ویکسین کامیاب رہتی ہے وہ دوسری قسم کے وائرس کے خلاف مفید ثابت نہیں ہوتی. سائنسدان مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا کے پھیلنے سے بہت پہلے ہی دیگر ایسی ویکسینز پر کام کر رہے تھے جو ایبولا کے علاوہ ماربرگ اور لاسا نامی وائرس پر بھی اثر کر سکتی ہے. یہ وائرس بھی جسم سے خون جاری ہونے کا سبب بنتے ہیں. ڈاکٹر فینسی کہتے ہیں
Our original purpose before the outbreak of Ebola in West Africa was to do just
مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے سے پہلے ابتدا میں ہمارا مقصد کولڈ یا عام زکام کے وائرس اور ماربرگ, لاسا اور ایبولا پر کام کرنا تھا. لاسا ایبولا کی طرح ہلاکت خیز نہیں ہے, مگر مغربی افریقی ممالک میں ہر سال 5 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں اور تقریباً 5,000 موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اب سائنسدان اس کوشش میں لگے ہیں کہ مغربی افریقہ سے اس طرح کے تمام امراض کا خاتمہ کیا جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایک نیوز بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ ملک کو دہشت گردوں کے خلاف نفسیاتی جنگ جیتنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں حال ہی میں ایک معروف قوال امجد صابری کے قتل اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے اویس شاہ کے اغوا کے بعد کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں ایک بار پھر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس تناظر میں اتوار کو ملک کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور وزیر داخلہ چودھری نثار نے کراچی کا دورہ بھی کیا۔ کراچی میں امن و امان اور ملک میں سلامتی کی مجموعی صورتحال کے بارے میں وزیر داخلہ چودھری نثار نے پیر کو اسلام آباد میں ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ دہشت گردی پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، تاہم انہوں نے شکوہ کیا کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس یا سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ عناصر ایسے پیغامات بھیجتے ہیں جو مایوسی کا سبب بنتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ دہشت گردوں کے لیے زمین تنگ ہوئی ہے اور انہوں نے ایسی شخصیات کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے جس کے اثرات پوری قوم پر پڑتے ہیں۔
اسپیس دہشت گردوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے کہا ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے۔ تو آج قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، آج دہشت گرد مایوس ہیں، اور یہ واقعات وہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ قوم میں مایوسی آئے۔ مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جنگ جاری ہے، اور بدقسمتی اور مشکل یہ ہے، اور ہر ایک کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں نفسیاتی جنگ جیتنا ہوگی۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کی وزارت نے تقریباً 3 سال قبل اقوام متحدہ کی آرمڈ فورس میں اپنے پولیس اہلکار نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک بار پھر پولیس فورس کو اقوام متحدہ کے امن مشن میں بھیجا جائے۔
اب مجموعی صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے، بہت ساری صوبوں نے اور خود وفاق نے بہت ساری نئی ریکروٹمنٹ بھی کی ہے، سو صورتحال بہتر ہونے کی وجہ سے وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر اپنا رول پیس کیپنگ کے بارے میں ریوائیو کریں۔ سو ایک باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں انفارم کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس سال جو اس سے پہلے پاکستان کا کوٹا ہوتا تھا، اسے 50% تک، 50% تک ہم پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اس کے بعد بتدریج اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔
وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس میں حتمی کامیابی کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں علماء کی ایک تنظیم اتحاد امت پاکستان کے 50 سے زیادہ علماء نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے جس میں خواجہ سراؤں کا نکاح شرعی طور پر جائز قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے 50 سے زائد مفتیان نے ایک فتوے میں خواجہ سراؤں سے نکاح کو شرعی طور پر جائز قرار دیا ہے۔ یہ فتویٰ تنظیم اتحاد امت پاکستان کی اپیل پر اتوار کو جاری کیا گیا۔ پاکستان میں خواجہ سراؤں کو عمومی طور پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں ملک کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں پر مولک حملے بھی کیے گئے، جن میں کئی خواجہ سرا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تنظیم اتحاد امت پاکستان کے سربراہ ضیاء الحق نقشبندی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی توجہ خواجہ سراؤں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی جانب مبذول کروائی گئی، جس کی بنیاد پر انہوں نے مفتیان سے اس بارے میں فتویٰ جاری کرنے کی اپیل کی تھی۔
جس کی علامات مردوں جیسی ہوں، یعنی کہ داڑھی وغیرہ، تو وہ عام خاتون سے شادی کر سکتا ہے اور ہجڑا خاتون سے بھی شادی کر سکتا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح جو خاتون ہجڑا ہے اس میں اگر کلیئر علامتیں اور میڈیکل طور پہ وہ خاتون کے طور پہ پائی جا رہی ہے تو وہ بھی مرد عام مرد سے بھی شادی کر سکتی ہے اور خونسا مرد سے بھی شادی کرنے کا اللہ نے اسے حق دیا ہے۔
ضیاء الحق نقشبندی کا کہنا تھا کہ خواجہ سراؤں کو جائیداد سے بے دخل کرنا اسلام کے منافی ہے اور اس کے مرتکب افراد کے خلاف حکومت کو سخت کاروائی کرنی چاہیے۔
خواجہ سراؤں کو جو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا اور جو والدین ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور بے دخل کر دیتے ہیں اور جائیداد نہیں دیتے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سخت عذاب کے مستحق ہیں، کیونکہ جس طرح بیٹی اور بیٹے کو حق دیا جاتا ہے اسی طرح ان کا بھی جائیداد میں حصہ ہے۔
خواجہ سراؤں کی ایک تنظیم کے سربراہ الماس بوبی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں فتوی کو خوش آئند قرار دیا۔
یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بلکہ ہمارے ساتھ کیا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے خواجہ سراؤں عورتیں ہوں مرد ہوں کوئی بھی ہوں، ناروا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کا بھی کہنا درست ہے کہ جو عورت کے ساتھ جس کی زیادہ مماثلت ہے، ریزیمبلنس ہے عورت کے ساتھ، اس کی شادی ہو سکتی ہے مرد کے ساتھ، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی بات کو، تو یہ تو ویلکم کرنے والی بات ہے ڈیفینیٹلی کہ جو بھی شیئر ہے پراپرٹی کا وہ ملنا چاہیے۔ تو ابھی تو ہمارے بیسک جو فنڈامینٹل رائٹس ہیں وہ ہی نہیں پورے ہوئے، نادرا ہمارے آئی ڈی کارڈز نہیں بنا رہی، انہوں نے اسٹاپ کر دیا ہوا ہے اس پروسیجر کو، جو بنانے کا عمل جاری تھا اس کو بند کر دیا ہوا ہے۔
ضیاء الحق نقشبندی کا کہنا تھا کہ فتوے میں یہ بھی کہا گیا کہ خواجہ سراؤں پر آواز کسنا اور انہیں حقیر سمجھنا شرعی طور پر کسی طور جائز نہیں۔
ہمارے فتوے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، جب اسلام نے ان کو ان کے حق، تو ہم نے انہیں کیوں ایک نچلی درجے کا لمحہ فرمائے سمجھ رکھا ہے؟ ایسی کنڈیشن میں ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ سسٹم کو بھی ایکٹو ہونا چاہیے، ریاست پاکستان کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور ان کے حوالے سے قانون سازی کی جائے کہ جتنے بھی ان کو حقوق شرعی طور پر دیے گئے ہیں ان کی قانون سازی کی جائے، تاکہ کسی کو ان کے اوپر انگل اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔
خواجہ سراؤں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان کے حقوق کے بارے میں فتویٰ حوصلہ افزا ہے، لیکن ان کے بقول اس کا حقیقی فائدہ صرف اسی صورت انہیں ملے گا جب ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عراقی شہر فلوجہ داعش سے چھڑانے کے لیے شدید لڑائی میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ حکام نے اتوار کے روز واضح طور پر اعلان کیا کہ جنگجوؤں سے آخری علاقہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی صلہ تسکا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے 85,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ عراقی شہر فلوجہ اس کے بعد سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، جب سے اسے شدت پسند گروپ داعش سے چھڑانے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے۔ حکام نے اتوار کے روز واضح طور پر اعلان کیا کہ جنگجوؤں سے آخری علاقہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی اصلاح تسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
عراقی سیکیورٹی فورسز نے اتوار کے روز ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ شرکت کے علاقے میں شہری داعش جنگجوؤں سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ علاقہ موصل کے جنوب میں تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ فوجی تکریت صوبے کی طرف جانے والے خاندانوں کی منتقلی میں مدد کر رہے ہیں۔ ایک عراقی شہری کا کہنا ہے، ان بہادر نوجوانوں نے داعش کی گندگی سے ہمیں آزاد کرانے میں مدد کی ہے۔ داعش کی طرف سے ہم کئی دنوں سے خوراک اور پانی سے محروم ہیں۔ عراق میں پناہ گزین کیمپوں میں لوگوں کی تعداد حد سے تجاوز کر گئی ہے، جو لڑائی کی وجہ سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ اس کی وجہ سے امدادی ساز و سامان میں کمی پیدا ہو رہی ہے۔ عراق میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے نمائندے برونو گیگو کا کہنا ہے،
We are now playing catch up trying to make sure that everybody who has come out exhausted.
ہم یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو یہاں آیا ہے جسے ہنگامی امداد کی ضرورت ہے اسے وہ ملے, اسے سونے کے لیے ایک ٹینٹ اور بنیادی ضروری سامان ملے. حکام نے خبردار کیا ہے کہ شہری رہائشی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کا اندازہ لگانے سے قبل ہی فلوجہ میں اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. انسداد دہشت گردی سروس سے وابستہ جنرل عبد الوہاب السیدی کا کہنا ہے,
جامع الارہابیہ وکذلک احد المضافات المهمه اللي هاي موجوده وتم حركه من قبل داعش.
یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جسے حالیہ دنوں میں کلیئر کر دیا گیا تھا. یہاں پر دھماکہ خیز مواد کی فیکٹریاں ملی تھی. کچھ باکسز کو داعش نے تباہ کر دیا تھا لیکن ہمیں کچھ اہم معلومات بھی ملی ہیں. سرکاری فورسز اور شیعہ ملیشیا نے اس ماہ شمالی شہر موصل پر حملے کی تیاریوں کے لیے دوسرے محاذ کا آغاز کیا. یہ عراق میں سنی مسلمان باغیوں کا مضبوط گڑھ ہے. شیعہ فوجی لیڈر ہادی الامیری کے الفاظ ہیں,
اے مدینہ عراقیہ لن نکتفی فقط فی الفلوجہ سنشارف فی تحریر موصل.
ہم فلوجہ کے بعد رکیں گے نہیں, ہم موصل کو آزاد کرانے میں حصہ لیں گے, کوئی چاہے یا نہ چاہے ہم موصل کو آزاد کرانے کی لڑائی میں شریک ہوں گے. اگر کسی کو یہ پسند نہیں تو وہ اپنے سروں کو دیوار سے ٹکرائے. یہ آخری الفاظ ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ داعش کے خلاف آئندہ کی فوجی کارروائی سے 2 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں. ان میں موصل بھی شامل ہے جو اسٹریٹجک ڈیم کے نزدیک واقع ہے. یہ تعداد 3.5 ملین لوگوں سے علیحدہ ہے جو عراق بھر میں پہلے ہی اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسپین کے قائم مقام وزیر اعظم ماریانو رائجوئے نے کہا ہے کہ چونکہ ان کی جماعت پیپلز پارٹی نے دوبارہ ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں اتوار کے روز ووٹوں میں اکثریت حاصل کی ہے, اس لیے اسے حکمرانی کا حق ہے. پیپلز پارٹی نے 137 نشستیں جیتی ہیں جو پچھلے الیکشن سے 14 زیادہ ہیں, لیکن وہ ابھی بھی 350 کے ایوان میں 176 نشستوں کی قطعی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی. اسپین نے اس کے بعد اتوار کے روز دوبارہ انتخابات کا انعقاد کیا جب دسمبر کے انتخابات بے نتیجہ ثابت ہوئے, جس کے بعد 6 مہینے کے بعد ناکام مذاکرات ہوئے. مقامی رہائشی مینول گومیز کا اس بارے میں کہنا تھا,
Pues hombre, los resultados me parecieron bien, solo que me gustaría que el PP sacara más escaños, pero creo que podrá hacer gobierno porque si no será un desastre para el
país. وہ کہہ رہے ہیں مجھے نتائج پسند آئے. میری خواہش تھی کہ پی پی مزید نشستیں حاصل کرتی, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ حکمرانی کا اختیار رکھتی ہے. ہم نئے الیکشن کی جانب نہیں جا سکتے, یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا. یہ تھے ایک مقامی رہائشی کے الفاظ. اب جبکہ یورپ برطانیہ کی جانب سے یورپ یونین سے علیحدگی کی ووٹنگ کا صدمہ برداشت کرنے کے عمل سے گزر رہا ہے, یورپی یونین کے 6 بانی ارکان جرمنی, فرانس, اٹلی, بیلجیم, لکسمبرگ اور نیدرلینڈز کے وزرائے خارجہ نے کسی رد عمل کی تشکیل کے لیے ہفتے کے روز برلن میں اجلاس کیا ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن کے نمائندے ہینری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یورپ یونین کو سیاسی اتحاد اور اقتصادی خطرات میں توازن قائم کرنا ہوگا. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
برطانیہ کی یورپی یونین سے اخراج پر ہونے والی ووٹنگ کے بعد یورپی یونین اپنے زخم مندمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگرچہ یورپی انضمام کو ایک تکلیف دہ دھچکا لگا ہے, تاہم بلاک کے اہم ارکان زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان بہت زیادہ سنگین نہیں ہوگا. جرمن وزیر خارجہ فرینک والٹر اسٹائن مائر نے کہا,
Es muss uns jetzt die Möglichkeit gegeben werden, dass wir uns mit der Zukunft Europas.
ہمیں اب یورپ اور اس کے مستقبل کی دیکھ بھال کا موقع حاصل کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے برطانیہ کے اخراج پر گفت و شنید شروع کر دینی چاہیے. یہ الفاظ تھے جرمن وزیر خارجہ فرینک والٹر کے. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون, جو اکتوبر تک اپنے عہدے سے الگ ہونے کا عہد کر چکے ہیں, منگل کو برسلز جائیں گے. اگلے روز یورپی یونین کے باقی ماندہ 27 رکن ملک پہلی بار برطانیہ کی میز پر موجودگی کے بغیر اجلاس کریں گے. یورپی کمیشن کی سربراہ یان کلاڈے یونکر نے کہا ہے کہ برطانیہ کی ادارے سے علیحدگی کوئی دوستانہ قسم کی یا مصالحتی انداز کی علیحدگی نہیں ہوگی, لیکن ان کے درمیان کبھی بھی گہرے محبت بھرے تعلقات نہیں رہے تھے۔ لیکن برطانیہ برسلز سے صرف علیحدگی ہی اختیار نہیں کر رہا، وہ ہر رکن ملک کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ برطانیہ کے ساتھ مسلسل دوستی کا رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اور نقصانات کو کم رکھنا چاہتے ہیں، تاہم کچھ دوسرے چاہتے ہیں کہ برطانیہ تعلقات توڑنے کے اقتصادی درد کو محسوس کرے، اور یہ وہ اختلافات ہیں جو گفت و شنید کے سلسلے کو بہت مشکل بنا سکتے ہیں۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے ٹم اولیور کہتے ہیں،
اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی کوئک، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی، اینڈ اٹس گوئنگ ٹو تھرو لاٹس آف اپورچونٹی فار ڈویژن اینڈ بٹرنس، ناٹ جسٹ بٹوین دی یو کے،
یہ سب کچھ یک یک نہیں ہو جائے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور اس سے صرف برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان ہی نہیں بلکہ برطانوی حکومت اور برطانوی سیاست کے اندر اور یورپی یونین کے باقی ماندہ رکن ملکوں کے اندر تقسیم اور تلخی کے بہت سے مواقع چٹکی بجاتے ہی ختم نہیں ہو جائیں گے۔ جرمن کاروباری رہنما پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ برطانیہ پر تجارتی بندشیں نہیں چاہتے، لیکن کسی بھی قسم کی مراعات دوسرے ارکان کو برطانیہ کی تقلید اور بلاک سے علیحدگی کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہیں۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے ٹم اولیور کہتے ہیں،
ہاؤ ڈز جرمنی ریسپونڈ ٹو اے سچویشن ویئر ون آف اٹس لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنرز ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو لیو دی سنگل مارکیٹ وچ از اے پوٹینشیل ریئلسٹک سیناریو، جرمنی ایسے حالات میں
کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے جب اس کا ایک سب سے بڑا شراکت دار ایک واحد مارکیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے؟ کیا وہ اقتصادی رابطوں کی ترجیحات تشکیل دے گا؟ لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ سیاسی اتحاد اور نظریات کو نقصان پہنچانے کا خطرہ مول لے گا۔ اس لیے یورپی یونین ان دونوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کے لیے اتفاق رائے تلاش کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس توازن کا حصول برطانیہ کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی یورپ کی اہلیت کا ایک امتحان ہوگا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ وسطی صوبے یونان میں سیاحوں کی بس میں آتش زدگی سے کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے۔ بس میں 55 افراد سوار تھے، 20 زخمی مسافروں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور امریکی ریاست مغربی ورجینیا میں گزشتہ 100 سال میں آنے والے سب سے بدترین سیلاب کے باعث 23 افراد ہلاک ہو گئے، اور گورنر نے 44 کاؤنٹیز میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ گورنر ایل رے ٹومل نے بتایا کہ نقصانات بڑے وسیع اور اندوناک ہیں۔ ارجنٹائن کے معروف فٹ بال کھلاڑی لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کوپا امریکہ کے فائنل میں چیلی کے ہاتھوں اپنی ٹیم کی شکست کے بعد کیا۔ چیلی اور ارجنٹائن کے درمیان میچ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ ککس کے ذریعے ہوا۔ میسی اپنی پینلٹی کک پر گول نہ کر سکے، جس کے بعد ان کی ٹیم یہ فائنل میچ ہار گئی۔ چیلی نے یہ فائنل 4-2 میں 2 سے جیت لیا۔ لیونل میسی 5 ورلڈ پلیئر آف دی ایئر رہ چکے ہیں۔ میسی نے میچ کے اختتام پر کہا کہ ارجنٹینا کو چیمپئن بنانے کے لیے میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ کیا، لیکن ایسا نہیں ہوا، میں ایسا نہ کر سکا۔ لیونل میسی نے 3 کوپا امریکہ کے فائنل میں ارجنٹینا کی نمائندگی کی، لیکن ان کی ٹیم کامیاب نہ ہو سکی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
حال ہی میں شام کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے شام کے صدر بشار الاسد نے کہا تھا کہ شام میں خونریزی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم ہر اس جگہ سے دہشت گردی کا قلاقمہ نہیں کر دیتے جہاں کہیں بھی وہ اپنا وجود رکھتی ہے۔ مسٹر اسد کی جانب سے اس قسم کے بیان کا آنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا شام کے تمام حصوں کو آزاد کرانے کا دعویٰ انتہائی احمقانہ اور ظالمانہ حد تک مذاق آخیز ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ مسٹر اسد اس براہ راست کردار کو تسلیم کرنے سے حسب معمول انکار کر رہے ہیں جو وہ اس وقت موجودہ حالات کو پیدا کرنے میں ادا کر چکے ہیں، جہاں داعش اپنے قدم جمانے اور خود کو مضبوط کرنے کے قابل ہو چکی ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ 5 سے زیادہ عرصے اور 400,000 سے زیادہ شامیوں کی ہلاکت سے قبل شام میں خانہ جنگی اس وقت شروع ہوئی جب مسٹر اسد نے جمہوریت نواز پرامن مظاہرین پر بندوقوں اور ٹینکوں سے پرتشدد طریقے سے حملہ کیا تھا۔ اس وقت سے اب تک شامی حکومت کے کسی بھی مخالف کو دہشت گرد قرار دیا جاتا رہا ہے۔ لاپتہ ہونے والے ہزاروں افراد اسد کی وحشتناک جیلوں میں غائب ہو چکے ہیں۔ وہ شام کے عوام کو کیمیاوی ہتھیاروں اور بیرل بموں کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ وہ فاقہ زدگی کا ہدف بنانے اور اذیت رسانی کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے کس امکانی پیمانے سے اسے آزاد کرانے کی حکمت عملی کہا جا سکتا ہے؟ دہشت گردی سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی تازہ ترین رپورٹ میں اسد کی جانب سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی شیخی کی مذکہ خیزی کو اس کے اصل سبب اور بنیاد کے طور پر بھی نمایاں کرتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی برسوں سے اسد حکومت نے القاعدہ اور دہشت گردی کے دوسرے نیٹ ورکس کی اتحادی فورسز سے لڑنے کے لیے شام کے راستے عراق جانے کا حوصلہ بڑھایا اور اس عمل کو سہل بنایا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ داعش سمیت وہی نیٹ ورکس ان پرتشدد انتہا پسند عناصر میں شامل تھے جنہوں نے سن 2015 میں شام اور عراق کے لوگوں کو دہشت زدہ کیا اور جنہوں نے سن 2015 میں ہزاروں غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کو شام کا رخ کرنے پر مسلسل اکسایا۔ اپنی تقریر میں مسٹر اسد نے کہا کہ فتح کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ ان کے خطاب کے دو روز بعد آزاد کرانے کے اسد کے ایک اور حربے یعنی ہسپتالوں کو ہدف بنانے کو جاری رکھتے ہوئے قریب واقع شہر حلب میں تین مزید طبی مراکز کو فضائی حملوں سے تباہ کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا ہے کہ ایسی کارروائیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بشار الاسد اپنا قانونی جواز کھو چکے ہیں۔
He continues to carry out heinous acts of violence against his own people. That's why it's impossible.
وہ خود اپنے لوگوں کے خلاف تشدد کی وحشیانہ کارروائیوں کا ارتکاب جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے اپنی زیر قیادت ملک کو متحد رکھنے کے بارے میں اپنے پرجوش دعوے کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ مسٹر ارنسٹ نے کہا کہ درحقیقت اسد کی اس منصب پر مسلسل موجودگی سے اس ملک میں ابتری اور بحران میں اضافے کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ رخصت ہو جائیں تاکہ باقی بین الاقوامی برادری شام کے لوگوں کی ایسے میں مدد کر سکے کہ جب وہ اپنے ملک کی سیاسی سمت کا انتخاب کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں گلرخ۔ وائس آف امریکہ سے فائزہ المسٹی کی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ فنکار فیڈریکو، جو کہ روز مرہ کی چیزوں سے مختلف قسم کے پنپارے بناتا تھا، مثلاً رنگدار جوتوں کے تسموں اور پینسل سے لے کر بجلی کے تاروں اور کامن پنس کو ڈال کر پنپاروں کا روپ دیتا تھا، مگر اب اس نے اپنی فنی تخلیق کے لیے ایک بالکل انوکھی سی چیز کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے بندوق اور پستول کی گولیوں کے خولوں سے تباہی اور موت کو امن اور خوبصورتی کا روپ دیا ہے۔ فیڈریکو کے اس نئے پنپاروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی پینٹنگ ہو، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ایڈلسن گیلری میں اس کی نمائش کی جا رہی ہے۔ وسیوریز لینڈسکوپ میں جانوروں کے مجسمے ہزاروں گولیوں کے خولوں سے بنائے گئے ہیں، جنہیں دھاتوں کو ریسائکل کرنے والی ایک کمپنی سے خریدا گیا ہے۔ مجسمہ ساز فیڈریکو کہتے ہیں،
I think, you know, they're trying to make beauty out of this testimony of death. That's what I'm trying to do. There's this, all these ugly memories related to this object, and I'm trying to make something that make people find beauty on pain.
فیڈریکو کہہ رہے ہیں کہ میری کوشش تھی کہ میں موت کے ان پروانوں میں سے زندگی کا حسن بھر دوں۔ ان سب کے ساتھ گنونی یادیں وابستہ ہے، اور میری کوشش ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر دکھ اور تکلیف میں ایک نئی خوبصورتی تلاش کرے۔ یہ فنکار فلوریڈا میں رہتا ہے، لیکن یہ ایک ایسے ملک میں پھلا بڑا ہے جس کا جنگ کی وجہ سے شیرازہ بکھر چکا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ موت نے ہمیشہ اسے متاثر کیا ہے اور اس کے اندر تخلیقی امیج پیدا کی ہے۔
You made me proud to do it, to be able to do it, to try to create beauty out of this accumulation of ugly stories.
میں نے یہ کوشش کی کہ ماضی کی تلخ یادوں میں سے ایک نیا اور خوشگوار رنگ بھر دوں۔ گیلری کے ڈائریکٹر ایڈم ایڈلسن کا کہنا تھا کہ لوگ فیڈریکو کے اس کام کو دیکھ کر ششدر رہ گئے ہیں.
Something they've clearly never seen before. They step into the gallery and it takes them 2 seconds to realize they're seeing something they've never seen before in their entire lives. It's not just the novelty of the media. It's not just the fact that this is made out of bullet shells or piano keys or colored pencils. You realize that they're done so well.
یہ واضح طور پر ایسا کام ہے جو کہ کسی نے ابھی تک اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا. یہ نہ صرف میڈیا میں منفرد ہے بلکہ اس نے گولیوں کے خول سے پیانو کی کیز یا رنگین پینسلوں سے بنایا ہے. بلکہ آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ اس نے بڑی مہارت سے ایک منفرد پن پارا تخلیق کیا ہے. گیلری میں یہ نمائش دیکھنے والے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گولیوں کے خولوں سے بنے ہوئے جانوروں کے مختلف نمونے اور تصاویر ان کو جنگ کی ہولناک یادیں دلاتی ہے. جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پن پارے جانوروں کی ان نسلوں کو پیش کر رہے ہیں جن کی بقا خطرے میں پڑ چکی ہے. بہرحال فیڈریکو کو اس بات کی خوشی ہے کہ عام لوگ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں اور اس کے پن پاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہی اس کے پن کا اعتراف ہے. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. انسان کے لیے اجرام فلکی ہمیشہ ہی تجسس کا باعث رہے ہیں. اگرچہ اس نے چاند کے علاوہ دیگر کئی سیاروں کو بھی مسخر کرنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں، مگر شہاب ثاقب اب بھی اس کی دسترس سے باہر ہیں. اور اب تو ایک نیا شہابی پتھر سویڈن کی ایک کان سے نکل آیا ہے. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس کے محققین نے نیچر کمیونیکیشن نامی جریدے میں لکھا ہے کہ آسٹ 65 نامی یہ شہابی پتھر کیمیائی طور پر دیگر معلوم پتھروں سے بے حد مختلف ہے. یو سی ڈیوس میں جیو کیمسٹری اور سیاروں کی سائنس کے پروفیسر چنگ سو یین کہتے ہیں کہ انسانی تہذیب کے وجود میں آنے کے بعد سے ہم نے کل 50,000 شہابی پتھر جمع کیے ہیں اور کسی میں بھی ایسی کیمیائی خاصیت نہیں پائی گئی. اس نئی قسم کو دریافت کر کے ہم بہت خوش ہیں. آسٹ 65 کے بارے میں محققین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کا ایک اور حصہ بھی موجود ہو جو 47 کروڑ سال پہلے سیاروں کی بہت بڑی ٹکر کے باعث وجود میں آیا ہو، جس کا ملبہ 10,00,000 سال سے زیادہ عرصے تک زمین پر گرتا رہا. اس ٹکر میں دوسرا سیارہ ایل کونڈرائٹس تھا، جو شہاب ثاقب کی ایک سب سے عام قسم ہے. شہابی پتھر دور قدیم میں، جسے آرڈوئن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اب سے کوئی 100 گنا زیادہ رفتار سے برستے تھے. یہ دور 48,80,000 سال پہلے شروع ہو کر 4.5 کروڑ سال تک جاری رہا. جین کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورا نظام شمسی اور وقت بہم مربوط ہیں، اور 470 ملین برس پہلے سیاروں میں ہونے والی اچانک ٹکر نے ہماری زمین پر اجسام کی موجودگی کی راہ ہموار کی. تھورسبرگ کی کان میں ملنے والے آسٹ 65 نامی اس شہابی پتھر کو حجرات میں شمار کیا جا رہا ہے، جس کا قطر صرف 10 سینٹی میٹر ہے. محققین یہ جاننے کے بعد کہ وہ کائناتی شعاؤں میں کتنا عرصہ رہا ہے، اس کی عمر کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہوئے. ان کا خیال ہے کہ یہ شہابی پتھر 10,00,000 سال تک خلا میں سفر کرتا ہوا آخری کار زمین تک پہنچا اور ان ایل کونڈرائٹس نامی شہابی پتھروں سے عمر میں مماثلت رکھتا ہے جو اسی کان سے ملے تھے. دوسری جانب کیلیفورنیا کے شہر پیسڈینا کی ایک لیبارٹری میں زمین کے قریبی اجسام یا نیو کے مطالعے کے لیے ناسا سینٹر کے مینیجر پال چوداس نے بتایا ہے کہ خلابازوں نے ایک نیا چاند دریافت کر لیا ہے، جسے قواسی یا مماثل کا نام دیا گیا ہے اور جو زمین کے مدار میں موجود ہے. چوداس کہتے ہیں کہ اگرچہ 2016 HO3 نامی یہ چاند ہماری زمین کے مدار میں موجود ہے، مگر اس سے دور نہیں جاتا کیونکہ یہ اور ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اسے زمین کا قواسی یا مماثل سیارہ بھی کہا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے 2003 YN 107 نامی سیارہ بھی اسی طرح مدار میں دریافت ہوا تھا اور 10 سال سے کچھ زیادہ عرصہ برقرار رہا اور پھر اس مدار سے نکل گیا. لیکن پال چوداس کا کہنا ہے کہ 2016 کا یہ HO3 تقریباً 1 صدی سے زمین کے مدار میں موجود ہے اور امید ہے کہ اسی طرح گردش کرتا رہے گا، وفادار چاند کی طرح. مدثرہ منظر، وائس آف امریکا واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر ناشوان کالی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.